بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں آج ہم دین پر بھی چل رہے ہیں مگر دین کی برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں دل بے چین اور پریشان ہے وقت میں برکت نہیں کام میں برکت نہیں روزی میں برکت نہیں اور مختلف قسم کی الجھنوں کا ہم شکار ہیں میرے محترم بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم دین پر تو چلتے ہیں مگر ہم ساتھ کے ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں تو کرتے ہی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک ماحول ہمیں دے دیا نیکیوں کے ماحول میں ہم آتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان نیکیوں کی برکتیں نہیں مل پاتی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کھانا بھی کھائے اور زہر بھی کھا لے سا تو پھر وہ زہر کا اثر ہوگا کھانے کا اثر نہیں ہوگا گناہ جو ہے نا گناہ وہ نیکیوں کی برکت کو ختم کر لیتا ہے نیکیوں کی برکت نیکیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے ایک گناہگار آدمی ہے نا فرماتے تھے کہ ہم دیندار لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں ایک گناہگار ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھتا ہے کہ جی میں تو گناہگار آدمی ہوں یہ چیز اس کے اندر ایک اندر ندامت کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں اور جو ہم دیندار لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی نیکیوں کا گھمنڈ ہوتا ہے اور اس لیے ہم ہی گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیاں اپنی نیکیاں بھی کرتے ہیں اور نیکیوں پر نگاہ ہوتی ہے اور دوسروں کو حقیر سے بھی سمجھتے ہیں جی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم دیندار لوگ ہی غیبت زیادہ کرتے ہیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تو یہ بھی نہیں کرتا وہ یہ بھی نہیں کرتا خود جب آدمی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے یہ بڑی خطرناک بیماری اس لیے حضرت نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فضائل کے کتب میں کہ حضرت نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ تجھے اپنے عیوب میں مشغولیت دوسروں پر حرف گیری سے روک دے جو آدمی اپنے گناہوں میں مگن اپنے گناہوں پر اس کی نظر ہوگی کہ جی میرے گناہ ہیں اپنی کوتاہیاں اور اپنی خرابیاں اسے نظر آئیں گے تو وہ دوسرے کو کہاں سے دیکھ سکے گا ایک آدمی خود بخار میں مبتلا ہے اس کے سر میں درد ہے اسے کیا پتا کہ دوسرے کا کیا حال ہے تو جو آدمی اپنے عیوب میں مشغول ہوگا اپنے آپ کو اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے گا اپنی کوتاہیوں پر اس کی نظر ہوگی تو وہ دوسروں کو عیبوں کو نہیں تلاش کرے گا مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ یہ جو گناہگار لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں نا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک زمانے میں فنون لطیفہ کی ایک جماعت تھی مکی مسجد سے بنی ہوئی تھی تو ہماری بھی اس میں ساتھیوں نے تشکیل کر دی جو ایکٹر تھا فلمی ایکٹر اس سے ہماری ملاقات ہوئی اب اس کا انتقال ہو گیا آپ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے لیکن الحمدللہ آخر میں اس نے توبہ کر لی تھی اور ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی رکھی تھی نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اللہ کے راستے میں اس کا وقت بھی لگ گیا ماشاءاللہ ساتھی جاتے رہے ملاقاتیں کرتے رہے اللہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی تو وہ اس کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں پہلی مرتبہ جس زمانے میں وہ فلموں میں کام کرتا تھا کہ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ عمرے کے لیے گیا بیت اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے جدے کی سرزمین پہ قدم رکھا تو میں سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا یا اللہ میرا تو روح روح گناہوں میں لگا ہے اور میرا تو کوئی لمحہ بھی کسی کوئی نیکی میرے پاس ہے نہیں, تو نے مجھے اس مقدس سرزمین پہ آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ تیرے رحم پہ قربان جاؤں, تیرے کرم پہ قربان جاؤں, میرا جیسا گناہگار بندہ اس کو تو نے اپنے اس مقدس دربار میں پاؤں رکھنے کی اجازت دی. اس کا یہ جملہ میں نے سنا, یہ آج تک میرے دل پہ نقش ہے. اور اللہ کی شان جب کبھی اللہ پاک وہاں حاضری کا موقع دیتے ہیں تو جدہ اترتے ہی میں مجھے یہی محسوس ہوتا, کیا اس آدمی کی کیفیت تھی اندر سے. ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمارا تو حق ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے بار بار بیت اللہ بلائے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. وہ اتنا گنہگار آدمی تھا اور اپنے آپ کو کیسی, یہ اس کی کیسی تواضع اور عاجزی تھی اس کے اندر. اے اللہ میں کس قابل, میں اس مقدس سرزمین میں پاؤں رکھنے کے قابل بھی نہیں اور آپ نے مجھے وہاں بلا لیا. تو ایک گناہگار آدمی گناہ کرتا ہے, اس کو ایک ندامت اندر سے ہوتی ہے کہ کاش میں گناہ کیسے چھوڑوں. اور ہم نیک لوگ, حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ نہیں کرتے. تو میرے محترم بھائیو, ہمارے نیکیوں کا جو اثر ظاہر نہیں ہوتا, برکت نہیں ہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے اور دل کو اطمینان نہیں ہے, مختلف قسم کی پریشانیوں کا ہم شکار ہیں, یہ وہ گناہ ہے. اور بہت سے بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. تکبر کا گناہ, اپنے کو کچھ سمجھنا, اپنی حیثیت, اپنا مرتبہ, یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. اور آدمی جو ہے وہ کبھی زبان سے نہیں کہتا لیکن اندر اندر اس کو یہ, اندر اندر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں. اس میں کو اللہ تعالیٰ کو یہ میں بہت ناپسند ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کیے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا کہ مکے کے جو کافر تھے انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کی محنت شروع کی تو انہوں نے بڑی مخالفت کی, مگر کہیں بھی جا کر کے ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آیا. قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. آپ علیہ السلام کی ذات میں آپ کا جو کردار تھا اور آپ کی جو زندگی تھی, کریکٹر آپ کا بالکل صحیح تھا, صاف تھا, آپ کے معاملات صاف تھے اور کسی معاملے میں بھی وہ انگلی نہیں رکھ سکتے تھے. کافر تھے مگر امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اور پتہ تھا کہ آپ امانت دار ہیں, آپ سچے ہیں, آپ پیسہ نہیں کھائیں گے ہمارا. ایسے کافروں کا آپ کے اخلاق پر اور آپ کے کردار پر ان کو اتنا یقین تھا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ. اس وقت آپ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی اور یہودیوں سے, وہ آسمانی علوم والے ہیں, کوئی ایسی چیز پوچھتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے رسول پر کوئی اعتراض کر سکیں. تو یہودیوں نے کہا کہ تم ان سے تین سوالات کرو. ایک سوال تو یہ کہ ذوالقرنین کون تھا, دوسرا سوال یہ کہ روح کیا ہے, اور تیسرا وہ غار والے لوگ کیا تھے, غار والے جو لوگ تھے ان کا کیا قصہ ہے. تو یہ آئے مکے کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے یہ پوچھا کہ ان تین سوالات کے آپ ہمیں جوابات بتائیں. آپ نے فرمایا کہ کل بتا دوں گا, اور آپ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. انشاءاللہ شیطان نے بلا دیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, شیطان انسان کو بلا دیتا ہے. 15 دن تک وحی نہیں آئی اور مکے کے کافر خوب ہنسے کہ جی آپ تو نبی ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ میں آسمان کی خبریں بتاتا ہوں, یہ بتاتے کیوں نہیں. وہ خوب مذاق اڑا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو ذہنی ٹارچر بہت دیتے تھے مکے کے کافر, نفسیاتی طور پہ آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے. آپ برداشت کر رہے ہیں, سہ رہے ہیں. 15 دن کے بعد وحی آئی, اور وحی جب آئی تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ اللہ کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں کہ میں اس کو کروں گا کل, تو انشاءاللہ کہیں. یہ آپ کی زبان سے کیسے نکلے گا کہ میں بتاؤں گا؟ میں یہ میں اللہ کے، حالانکہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات تھی، یہ بات نہیں تھی، آپ کے دل میں انشاءاللہ تھا لیکن زبان پہ نہیں آیا. اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا شروع میں، تو جب یاد آ جائے پھر فوراً انشاءاللہ کہیں آپ، پھر فوراً انشاءاللہ. اتنے بڑے اللہ کے نبی، اور اصل تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایک واقعہ آپ سے کرایا گیا، کچھ چیزیں آپ سے کرائی گئیں، تاکہ کچھ چیزیں صحابہ سے کرائی گئیں. صحابہ تو بڑے مقدس لوگ تھے، بہت پاکیزہ لوگ تھے، اللہ نے ان کی تعریفیں قرآن میں کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ و کل وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کی خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ نے کچھ کام ان سے کرائے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ امت کی تربیت کے لیے کہ کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی کوئی بات کبھی نہ کہے کہ میں یوں کروں گا، بلکہ یہ کہے کہ انشاءاللہ، ہر بات میں انشاءاللہ. یہ جو میں آپ کی زبان مبارک پر آ گیا کہ میں بتاؤں گا، بس وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی. تو کبھی کبھی انسان کی زبان پہ میرے بھائیوں کوئی جملہ آ جاتا ہے. ایک آدمی دین کا کام کرتا تھا، اور ایک دن غصے میں آ کے اس نے کہا کہ بس یہ ایک سر پہ بوجھ ہے میرا، میں اس کو اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کی شان، وہ اللہ نے اس کو دین کے کام سے محروم کر دیا. کبھی بھی ہمارے جملے ہوتے ہیں، اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے البلاء موکلم بالمنطق، کہ بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں. انسان کی اپنی زبان سے ایسے بول نکل جاتے ہیں، اور ان بولوں کی وجہ سے بس یہ اللہ پاک کی طرف سے پکڑا جاتا ہے، زبان کے بول. تو کبھی آدمی کی نگاہ اپنے پہ نہ جائے، اپنے پہ نہ جائے، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ نے ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت سب سے بڑے عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہوں. بات صحیح تھی، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، سب سے بڑا علم نبی کا ہوتا. اللہ کو یہ پسند تھا کہ آپ یوں ارشاد فرماتے، تواضع کا جملہ، کہ جی اللہ کو پتا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون بڑا عالم. یہ جو میں آپ کی زبان پر آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. علم کا شوق تھا، انبیاء علیہ السلام کو علم کا شوق ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ علوم دیے جو سارے نبیوں کو دیے، اور وہ علوم بھی دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے. سارے علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اولین و آخرین کے، اور اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے رب زدنی علما، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اپنے علم میں اضافے کی ہم فکر کرتے رہیں کہ ہمارا علم بڑھتا چلا جائے. اللہ کی پہچان، علم کیا کسی کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان، اللہ کیسے ملیں گے، کیسے راضی ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ علم یہ بڑھتا چلا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تو ان سے ملوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی آپ کو جانا پڑے گا، اور بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا، بڑا لمبا سفر کرنا پڑے گا آپ کو، وہاں جانا پڑے گا جہاں دو دریا آپس میں جا کے ملتے ہیں. اور اللہ پاک، دیکھیں یہ بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، کہ حضرت خضر سے ملوانا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت خضر سے فرماتے کہ آپ آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مگر یہ بے ادبی ہے کہ استاد طالب علم کے پاس آئے، یہ بے ادبی ہے. ادب تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے بڑوں کے پاس جائے، اپنے استاد کے پاس، اپنے والد کے پاس، ان کے پاس جائے، خود ان کے پاس جائے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جگہ بتا دیتے کہ جی فلان جگہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو، اور وہ مچھلی جو ہے جہاں پر زندہ ہو جائے وہی جگہ آپ کو پہنچنا ہے. یہ نہیں بتایا کہ وہ جگہ کہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ مشق، جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کتنے دن کا سفر ہے، کتنا لمبا سفر ہے. دین مشقت کے بغیر نہیں آیا کرتا، اس لیے ہمارے حضرات وہاں تشکیل فرماتے ہیں نا بھائی، دور سے دور اور دیر سے دیر کے لیے. دور سے دور کے لیے کون تیار ہے؟ لمبے سے لمبا وقت اور دور سے دور. جتنی مشقت. اب یہ جو پیدل سال ہماری پوری تشکیل میں پورے سال کے سفر میں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں پیدل سال کی تشکیل کی نصرت میں ہوا, اتنا فائدہ کسی تشکیل میں نہیں ہو. وہ پورے سال قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, اور دریاؤں کے کنارے اور بارڈروں کے کنارے, اور بھوک اور پیاس, اور پورا سال مسلسل ان کے ساتھ آدمی تھوڑی دیر رہتا ہے اس کی زندگی پلٹ جاتی. تو قربانی, دین قربانی سے آتا ہے. آدمی یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا دین مل جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور کوئی قربانی اور مشقت نہ ہو, نہیں ہوگا. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میرے مجھے جب میرے سارے کام ہو جائیں گے نا تو پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا. یا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میرے سارے کام ہو جائیں گے نا دن میں, پھر میں تلاوت کروں گا, پھر میں ذکر کروں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. مشقت کے ساتھ دین, مشقت کے ساتھ اللہ نے دین کو جوڑا ہے. اگر مشقت کے بغیر دین آتا تو نبیوں کو کیوں تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں. تو دین مشقتوں اور قربانیوں سے آتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ سو گئے, اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے چلی گئی. ان کے شاگرد جو ساتھ تھے وہ انہوں نے دیکھا, وہ بھول گئے. پھر مسلسل 24 گھنٹے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے, اور پھر بھوک تھک بھی گئے. لقد لقیت من سفرنا هذا نصبا, تھکاوٹ بھی ہو گئی, بھوک بھی لگی, اور مشقت اور قربانی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی جگہ یاد دلا دیتے, اللہ نے بھلا دیا. تو دین مشقتوں سے آتا ہے. خیر وہ حضرت خضر کے پاس پہنچے. بہرحال یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں. میں, اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی علم تو آپ سے بھی زیادہ کسی اور کے پاس ہے. تو یہ جو آدمی اپنی زبان سے کہتے ہیں نا میں ایسا ہوں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اپنی نیکیوں پر نگاہ, یہ بہت خطرناک بیماری, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور اسی سے آدمی کے اندر عجب آتا ہے, غصہ کیوں آتا ہے, میں صحیح ہوں یہ غلط ہے. آدمی کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اندر عاجزی تواضع ہے نہیں ہے, میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تنقید سے پتہ چلے گا. اگر کسی کی تنقید کی وجہ سے, اعتراض کی وجہ سے کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا, اب اندر سے ہم لال پیلے غصے میں, کبھی تو غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے نہیں, اندر اندر غصہ ہوتے ہیں, دل سے اس پہ غصہ اتار رہے ہو, اور اس کے لیے بری سوچیں, اور اچھا اس نے مجھے یہ کہا, اس کے اندر کسی کو کہتے نہیں لیکن اندر سے کہتے ہیں اس کے اندر تو اتنے عیب ہیں, یہ میرے عیبوں کو دیکھ رہا ہے. بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اپنے عیبوں کو دیکھو. بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں. بزرگ تو فرماتے ہیں اپنے عیبوں کو دیکھو, یہ میرے عیبوں کو دیکھ رہا ہے, اور میں اس کو عیبوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ عیب نہیں. یہ شیطان بڑا ظالم ہے میرے بھائیو, اپنے میں نہیں لگانے دیتا یہ آدمی کو, اپنے سے ہٹا کے رکھتا ہے کہ یہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے, یہ اپنے میں مشغول نہ ہو. بس اس کی دوسروں کی اصلاح بہت آسان ہے میرے بھائیوں, بہت آسان ہے, اور سب سے مشکل اپنی اصلاح ہے. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں سب سے مشکل سب سے آسان بیرون جانا ہے, اس سے مشکل اندرون ملک کے 3 چلے اور چلے, اور اس سے مشکل سے روزہ, اس سے مشکل محلے کا گشت, اور اس سے مشکل گھر کی تعلیم. اس لیے گشت بھی کر لیتے ہیں, سے روزہ بھی لگاتے ہیں, گھر کی تعلیم نہیں کرتے. اور اس سے مشکل اپنی اصلاح اور تربیت ہے میرے بھائی, سب سے مشکل کام ہے. اس نے مجھے کہا کیوں, ایسا کیوں کہا؟ کسی ساتھی سے آپ سلام نہ کرو, ملتے ہی نہیں, پھر وہ ملتے ہی نہیں, تو اس نے مجھے تو سلام تو کیا نہیں. یہ جو گھمنڈ آ جاتے ہیں نا کہ میں نیکیوں والا ہوں, میں اچھا ہوں, اس کو چاہیے کہ یہ میرا اکرام کرے, اسی کو تو تکبر کہتے ہیں. اسی کو تو کہا تھا نا شیطان نے کہ میں اچھا ہوں, میں صحیح ہوں. دو رشتہ داروں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ لڑائی وہ اس لیے ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں, یہ غلط ہے, غلطی اس کی ہے. کہ بھائی آپ جا کے اس سے معافی مانگ لو. کبھی غلطی اس کی ہے تو میں کیسے معافی مانگوں؟ تو جناب اگر غلطی اس کی ہو اور آپ معافی مانگو, کمال تو یہی ہے. آپ کی غلطی اور آپ معافی مانگ لیں, اس میں کون سی بڑی بات؟ چوری اور سینہ زوری, یہ کون سی بڑی بات؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ غلطی اس کی ہے اور آپ جا کے اس سے کہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر. بڑا مشکل کام. تو اندر جب یہ میں ہوگی, یہ سارے جھگڑے میں کی وجہ سے ہیں. ساری جھگڑے عوام کہتی ہے جی حکومت نا اہل ہے, ہم حکومت کے اہل ہیں, میں ہم لوگ ہماری پارٹی ہماری جمع, ہمیں حکومت دو ہم صحیح چلائیں گے, انہیں کیا آتا ہے. ہر ایک بیوی اس چکر میں کہ کسی طرح سے شوہر کو قابو کر لوں, بس کسی طرح سے شوہر میرے قابو میں آ جائے نا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کیا پتا. اور آدمی دل کے اندر زبان سے تو کبھی لاتا نہیں لیکن دل میں کہتا ہے کہ یہ تو عورت تو ہے ہی بے عقل, اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے, تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے ہی ٹیڑھی, یہ ٹھیک کہاں سے ہو سکتی ہے. یہ جو سارا میں کا چکر ہے نا میرے بھائیوں, ہمارے بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے فرمانے لگے کہ 55 سال ہو گئے مولوی تقی, 55 سال ہو گئے کبھی گھر میں کبھی اونچی آواز سے لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کی. لہجہ 55 سال کوئی کم بات. اور ان کے گھر والے کہتے ہیں کبھی ساری زندگی حضرت نے ہم سے کچھ مانگا نہیں. آج میں نے حدیث پڑھی میں حیران ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صوبان میں جنت کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو کچھ بھی کسی سے نہیں مانگے. حضرت صوبان میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اور حضرت صوبان فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت صوبان کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے ساری زندگی. حضرت کے گھر والے کہتے ہیں حضرت نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو. کیسے مشق کرتے تھے یہ لوگ اللہ اکبر, کیسے مشق کرتے تھے. جو ایسا ہوگا اس کی کبھی گھر میں لڑائی ہوگی, جس گھر میں لڑائی ہوا تو نعوذتیں ہی نعوذتیں. روزانہ غصہ ہمیں, ہر روز ہمیں گھر میں ہی سب سے زیادہ غصہ آوے, سب سے زیادہ غصہ بچوں پر آوے. بچوں پر, بچوں پہ کیا غصہ کرنا ہے, بچے تو چھوٹے ان کو کیا پتا بیچاروں. گھر میں ہی سب سے زیادہ ہمیں غصہ آتا ہے. تو یہ ہمارے اندر کی تکبر کی نشانی ہے. یہ تکبر ہے, یہ عجب ہے, اپنے کو کچھ سمجھنا, یہ بڑی خطرناک بیماری. جب آدمی اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھے گا تو علاج کہاں سے کرائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا, کہ داؤد کے گھر والوں تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو جمع کیا اور گھر والوں سے یہ کہا کہ ایسی کوئی ترتیب بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے بڑے عبادت والے تھے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو ہمارے بندے تھے ہمارے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں نعم العبد نعم العبد. مجھے یعنی یہ جملہ سن کے ایسا مزہ آتا ہے نعم العبد. اللہ کہتے ہیں کتنے میرے فرما بردار بندے ہیں, کاش کہ ہم میں سے کوئی نعم العبد بن جائے. میں یہ دعا کرتا ہوں اس موقع پہ کہ اللہ ہمیں نعم العبد بنا دے, ہمیں نعم العبد بنا دے. نعم العبد سب سے اچھا اللہ کا بندہ, سب سے اچھا اللہ کا فرما بردار, نعم العبد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو ہمارے بندے کو, اللہ کے بندے تھے, ایسی محبت تھی اللہ کو ان سے, ایسی بندگی کرتے تھے اللہ. ذل عید عبادت میں بڑی قوت والے تھے. اور عبادت کی ان کی ترتیب کیا تھی کہ آدھی رات سوتے تھے اور پھر اس کے بعد دو تہائی رات سوتے, آدھی رات سوتے اور ایک چوتھائی سوتے اور ایک تہائی اللہ کی عبادت کرتے. اگر 6 گھنٹے کی رات ہوتی نا تو 3 گھنٹے سوتے اور 2 گھنٹے عبادت کرتے اور پھر 1 گھنٹہ سوتے. یہ مشکل کام ہے. رات کو آدمی دیر سے سوئے صبح دیر سے اٹھے یہ آسان ہے, رات کو جلدی سوئے صبح اٹھے تہجد میں یہ آسان ہے, لیکن رات کو سوئے اٹھ کے تہجد پڑھ کے پھر سوئے یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ عبادت کرتے تھے اس طرح سے. اور ایک دن روزہ ساری زندگی, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, یہ ان کی عادت تھی. تو سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت بناتے ہیں, ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت چلتی رہے. 24 گھنٹے میرے بھائیو اس کی بڑی برکات ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ترتیب تھی. مولانا الیاس رحمہ اللہ کے والد رحمت اللہ علیہ رات عشاء کے رات کو مولانا یحییٰ صاحب قرآن حدیث کے مطالعے میں مشغول رہتے تھے آدھی رات تک. پھر آدھی رات کو وہ سوتے تھے, اپنے والد کو جگاتے تھے مولانا اسماعیل صاحب, وہ تہجد صبح تک پڑھتے رہتے. صبح اذان سے کچھ دیر پہلے اپنے دوسرے بیٹے کو مولانا محمد صاحب کو جگا دیتے اور ساری رات ان کے گھر میں اعمال سے. مولانا الیاس رحمہ اللہ کی والدہ ایک منزل سات سپارے روزانہ قرآن پڑھتی تھی اور سولہ ہزار سات سو ان کا ذکر تھا روزانہ, 5000 درود شریف اور 5000 اسم ذات اور باقی 10000 تو یہ ہو گیا, باقی 6000 ذکر ہو. تو دن رات جس گھر میں میرے بھائیوں اعمال ہوں گے, اب اللہ تعالیٰ اس گھر میں ایسے ہی لوگوں کو پیدا کریں گے جن سے اللہ بڑے بڑے دین کے کام لیں. تو اعمال کی برکت اور بدعملیوں کی نحوست ہے. گھر میں ہم تسبیحات پوری نہ کریں, تلاوت نہ کریں, ذکر نہ ہو اور گھر کے اندر ہمارے جو ہے نوافل نہ ہو, تعلیم نہ ہو, مشورہ نہ ہو, تو اس گھر میں کہاں سے برکتیں کہاں سے آئیں گی, کہاں سے اس گھر میں برکت آئے گی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب بنائی کہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ, ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد, یہ میری توفیق سے ہے, اگر میری توفیق نہ ہو تو تم کچھ نہ کر سکتے. داؤد علیہ السلام کی زبان پہ یہ آنا چاہیے تھا کہ اللہ آپ کی توفیق سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترتیب ایسے بنائی ہے. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کی باری تھی عبادت کی, وہ عبادت کے لیے آئے اپنے محراب میں, اس تصور المحراب, اچانک دو آدمی اوپر سے کود کے اندر آ گئے. اب داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کون اندر آ گیا, اور انہوں نے اپنا کوئی قضیہ کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارا, آپس میں اختلاف ہے, اور بات بھی بڑی سختی سے کی, ولا تشتد وحدنا الی سواء الصراط, اور خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق, آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے, بے انصافی نہ کیجئے, اور اس طرح سخت گیری سے بات کی. خیر, داؤد علیہ السلام اس میں مشغول ہو گئے اور وہ عبادت نہ ہو سکی. اب ان کو خیال آیا کہ اوہو, میں نے جو یہ کہا تھا نا کہ ہم ہر وقت اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تیری توفیق سے ہے سب کچھ. اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ نہیں اے اللہ, میں کچھ نہیں, میری عبادت کچھ نہیں, سب تیری توفیق سے ہوتا ہے. اے اللہ, فظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربا, فوراً داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے اور کہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ جو گھمنڈ ہے نا نیکیوں کا, اپنی نیکیوں کو اچھا سمجھنا, یہی تکبر ہے, اور اسی کی وجہ سے میرے بھائی اور آدمی دوسروں پر غصہ اسی کو آتا ہے. خود مشورے میں بیٹھا اور دوسرے ساتھی مشورے میں اس پر غصہ آئے گا کہ یہ لوگ تو روزانہ تو آتے نہیں مشورے میں, جب کبھی آتے ہیں پھر رائے دیتے ہیں, ان کو تو کیا پتا. تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ تو گشت میں تھے نہیں, آپ کو کیا پتا, آپ کا تو سالانہ چلہ ہی نہیں لگا. اب اس سے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, اپنے اندر تکبر آ گیا اور اس کا دل توڑ دیا, اس کی حقارت دل میں آ گئی. میرے محترم بھائیوں, کتنی خطرناک بیماری ہے. اسی وجہ سے برکت نہیں ہے ہمارے عملوں میں. گھر میں جائیں تو گھر والوں پہ غصہ آئے, ان کی غلطیاں سامنے ہو گئی, بیوی میں یہ غلطی, 100 غلطیاں ہیں میری بیوی میں, 100 غلطیاں, اور میں تو جنید بغدادی ہوں, میں تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, میرے اندر تو کوئی غلطی ہی نہیں, میں تو بالکل پاک صاف ہوں. اسی وجہ سے بیوی سے لڑتا ہے, لڑائی اسی پر ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. اب یہ تکبر ختم ہو جائے, کیسے ختم ہوگا, آدمی کے اندر عاجزی تواضع آئے, تو آدمی اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور یہ سمجھے کہ اللہ میں مستحق نہیں ہوں اس کا. اور میں نے جو آپ کو قصہ سنایا اس آدمی کا, کہ جب اس نے پاؤں رکھا جدے کی سرزمین پہ تو سجدے میں گرا کہ اللہ یہ پاؤں اس قابل نہ تھے. جب مسجد آئے نا تو یہ سمجھے کہ اللہ میرے پاؤں تو اس قابل نہیں ہیں کہ میں مسجد آ جاؤں, میں اس قابل نہیں. نیکی کر کے استغفار توبہ کہ اللہ میری نیکی ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں. حضرات حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نیکیاں کر کے بھی اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے, وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے, نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے, اپنی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھے, کبھی اپنی نیکی پہ نگاہ نہ جائے. یہ اور شکر کس چیز پہ ادا کرے کہ اللہ جو کچھ ہے تیری توفیق سے ہے, میرا اس میں کوئی دخل نہیں, کمال تو دور کی بات. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کیا کہتے ہیں آ کر کے, کہتے ہیں جی ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر کوئی کیفیت نہیں ہے, نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں کوئی کیفیت نہیں. تو نماز ہماری نماز ہے پہلے تو یہ سوچیں نا, ہمارا ذکر کوئی ذکر ہے؟ خانہ پوری ہے. تو خانہ پوری سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارے عمل ٹھیک کر رہا ہوں اور اللہ کی مدد آنی چاہیے, اللہ کو اپنی مدد لانی چاہیے, میں اس کا مستحق ہوں, یہی تو تکبر ہے. اپنے نیکی کو کچھ سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی فرض نماز, اور اللہ کے رسول کی نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا ایسی نماز, اور آپ کہتے ہیں استغفر اللہ. نماز پڑھتے ہی استغفر اللہ, یہ کہ اللہ میں تیرے لیے نماز صحیح نہ پڑھ سکا, تو میں اور آپ کیا ہیں, ہمارا کیا عمل ہوگا؟ یہ جذبہ کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے, کچھ کیفیات نہیں بن رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے عمل بہت اعلیٰ درجے کے ہیں, بس کیفیات اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے, صل الحائق وانتظر الوحی. ایک جلاہا تھا بیچارہ, کسی دن مسجد آ گیا, نماز پڑھی اس نے, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے پوچھا پھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے وحی کا انتظار ہے, وحی آئے گی ابھی, کچھ ہو نہیں رہا. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے میرے میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے, وہ کہنے لگے کہ حضرت پتہ نہیں ہماری یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہیں کہ نہیں. حضرت نے فرمایا دیکھو اگر ایک نیکی کے بعد اللہ دوسری نیکی کی توفیق دے دے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے پچھلی نیکی کو قبول کر لیا, تبھی تو توفیق ملی ہے. اس بت کو گشت میں جڑنے کی توفیق مل گئی, اللہ کا شکر ادا کریں کہ پچھلے بت کا گشت قبول ہو گیا. اس مرتبہ شب جمعہ میں جانے کی توفیق ہو گئی تو پچھلے شب جمعہ قبول ہو گیا تھا, اور اس مرتبہ سے روزے پہ جانے کا موقع نہیں ملا تو پچھلے سے روزے میں گڑبڑ کی ہوگی. چلو جی سے روزہ لگا لیتے کچھ آرام بھی ہو جائے گا. شب جمعہ میں جا کے اپنے فلاں وہ بزنس مین کاروباری آتا ہے نا, اس سے ذرا کچھ اپنی بزنس کی بھی بات کر لیں گے, وہ وزٹنگ کارڈ ایک دوسرے کو دیتے ہیں شب جمعہ میں, پھر اگلے شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق نہیں دیتے. وہ تو پکنک, وہ مرکز نہیں تھوڑی ہے, بزنس پوائنٹ تھوڑی ہے. شب جمعہ میں تو موبائل بند کر کے جائے, کسی کو نہ بتائے کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں, اپنا پتہ کہتے ہیں شب جمعہ میں آ جاؤ پھر وہاں پہ ڈن کریں گے, وہاں ڈن کریں گے برکت والی جگہ. کہاں میرے بھائیو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, دشمن ہے ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے, اور ہم مطمئن ہیں کہ جی بس ہم تو ماشاءاللہ ابھی دنیا سے گئے اور فرشتے اور جنت ہمارے انتظار میں. ہاں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے گناہوں کو, گناہ تو گناہ ہے, نیکیوں کو بھی گناہ سمجھیں, اور اپنی کمیوں کو کوتاہیوں کو تلاش کریں, اپنا محاسبہ کریں. گشت کتنا اونچا عمل ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس چل چل کے جاتے تھے, اللہ پاک نے نبیوں سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ آپ جائیں فرعون کے پاس. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں گشت کریں, اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں. اب گشت کے اخیر میں استغفار کیوں ہے کہ اللہ میں گشت نہیں کر سکا. گشت کرنے کے بعد, سے روزہ کرنے کے بعد غصہ آتا ہے لوگوں پہ کہ لوگ ایسے ہیں, مطلب میرا گشت تو بالکل صحیح ہے اور میں نے بالکل صحیح گشت کیا لیکن لوگ نہیں نکلے, یہی تکبر ہے. تو نگاہ میرے بھائیوں اپنے عیبوں پر ہو، اپنی کمیوں پر ہو، اپنی کوتاہیوں پر ہو، پھر کبھی بھی آدمی کو غصہ نہیں آئے گا. اپنے کو شیطان نہیں لانے دیتا اس طرح. اپنا روزانہ محاسبہ کریں، ہر روز بیٹھیں اور سارے دن کی اپنی کمیوں کو کوتاہیوں کو دیکھیں. انسان پر جو پریشانی آتی ہے میرے بھائیوں، گناہ کا سب سے پہلا اٹیک دل پہ ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے اور سکون اور قرار نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے. ہمارے حضرت سید صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے دادا حضرت تھے، ہمارے حضرت کے حضرت، حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، کاروبار میں یہ پریشانی وہ پریشانی. حضرت نے کوئی دعا بتا دی. پھر آیا، پھر ایک دن حضرت نے تھوڑا سا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا ہاں. کہا والد صاحب، کئی سال سے میں ملا نہیں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا گناہ کہ والد صاحب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور پھر آپ چاہتے ہو سارے دنیا کے وظیفے بھی پڑھ لو نا، سارے دنیا کے وظیفے، کچھ نہیں ہوگا. پہلے اس گناہ سے تو توبہ کرو، اللہ سے تو معافی مانگو. یہ گناہ، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو، باپ کو ناراض کر رہے ہو، یہ گناہ، اس گناہ سے تو توبہ کرو. بیت اللہ کو دیکھنا، نبی کے چہرے کو دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، یہ ثواب ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب. صرف ماں کے اور باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو ایک حج کا ثواب ملے گا، ایک حج کا ثواب. تو میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ میں مگن رہیں، اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھیں. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کے اندر عاجزی اور تواضع آ جائے، یہ بہت اونچی چیز ہے. جتنا انسان اپنے کو مٹاتا ہے، دانا جو ہے نا، بیج، ایک بیج اپنے کو مٹا دیتا ہے زمین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بیج سے درخت نکالتے ہیں اور اس میں ہزاروں پھل لگتے ہیں اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جتنا انسان اپنے کو گرائے گا، نیچے کرے گا، عاجزی کرے گا، تواضع کرے گا، وہ اللہ کے یہاں بلند سے بلند ہوتا چلے جائے گا. یہ نشانی ہے. اللہ ہم سب کے اندر عاجزی پیدا کر دے. اپنی نیکیوں پہ کبھی نگاہ نہ، اپنی نیکیوں پر بھی استغفار اور توبہ کرنا، اور شکر ادا کرے. جو کچھ، یہ شکر کا مطلب کیا کہ اللہ میں اس قابل نہ تھا، یہ تو آپ کا فضل ہوا، اب آپ نے نماز کی توفیق دے دی. کبھی خیال آتا ہے نا آدمی کا کہ میں تو بڑی پابندی سے تہجد پڑھ رہا ہوں، اگلی رات کو تہجد مس ہو جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ یہ خیال آیا تھا کہ جی میں یہ میں آ گئی، میں تو جی ہر سال پابندی سے چلا لگاتا ہوں، میں بس اگلے سال ہی کوئی مسئلہ پیش آ گیا. کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی. وہ جو میں تھی نا، میں، یہ میں بڑی خطر، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے، میرا کوئی دخل نہیں اس میں. اللہ آپ کی توفیق، تو ہی تو، یہ میں نکل کے تو ہی تو ہو رہا ہے. اور اس کے لیے میرے بھائیوں، اپنے پہ نگاہ، اپنے عیبوں پہ نگاہ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا دھیان حاصل کرنا. اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. اپنے معمولات کا اہتمام کرنا. اور میرے بھائیوں، خاص طور سے اس بات کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ آخر میں بہت اہتمام سے یہ فرماتے تھے کہ بھائی فجر کی نماز کا بڑا اہتمام کریں، رات کو ہم جلدی سوئیں تاکہ بھائی ہماری فجر ضائع نہ ہو. فجر کی نماز فرض ہے، فرض کو ہم ضائع کریں تو میرے بھائیوں کہاں سے زندگی میں برکت آئے گی؟ برکت نہیں آئے گی. اور فجر کے بعد سونا چھوڑ دیں، حضرت بہت ناراض ہوتے تھے فجر کے بعد سونے میں. فجر کے بعد نہیں سوئے گا، یہ وقت اپنے مسجد کا مشورہ تعلیم ہے، اس سے فارغ ہو کر اپنے معمولات میں لگے، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنے سارے اعمال. صبح سو جائیں گے تو اعمال کہاں سے کریں گے؟ اللہ سارے دن میں برکت دے گا. تھوڑی سی نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ جی بس سو جاؤ پھر، لیکن اس وقت اور رات کو پھر نہیں سلاتا ہوں، رات کو دیر سے سلاتا ہوں. تو اپنے معمولات کا اہتمام کریں، ناغہ نہ کریں. اپنے انفرادی معمولات کا بھی، اجتماعی معمولات کا بھی، کسی عمل کا ناغہ نہ. ایک عمل کا ایک دن ناغہ ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 دن اس کی نحوست رہتی، اور اسی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ترقی نہیں ہوگی جب تک کہ معمولات کا اہتمام نہ ہو. کوئی مشکل نہیں، یہ جو ہمارے اللہ والے لوگ ہیں نا، یہ کیوں اللہ والے بنتے ہیں؟ کہ یہ اہتمام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی عادت اہتمام کی بنا لی، اور ہم نے عدم اہتمام کی عادت بنا لی. بس اتنی سی فرق، عادت ہماری بھی ہے نہ کرنے کی، اور ان کی عادت ہے کرنے کی. طے کیا ہوا ہے کہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل میں ناغہ نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو لغلشوں کو معاف فرما دے, ہمارا روح روح گناہوں میں مشغول ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا اور توفیق بندگی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کو تمام رذائل سے پاک فرما, حب جا اور حب مال سے پاک فرما, کبر سے عجب سے اے اللہ معاف, اے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما, حسد سے اے اللہ پاک فرما دے, عناد سے, بغض سے, عداوت سے, اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. اے اللہ آپ کی محبت سے بھر دے, ایمان سے بھر دے, تقوی اور اخلاص سے بھر دے. اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما, اے اللہ اپنا قرب عطا فرما, اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما, مطہر فرما, مزکہ فرما, مجلہ فرما, مصفہ فرما, ہمیں اپنے میں مشغول فرما. اے اللہ ہماری مشغولیت تیرے لیے ہو, تیرے نام میں ہو, تیرے حکموں میں ہو, تیرے نبی کے مبارک سنتوں میں ہو. اے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کے سنت طریقوں کی محبت عطا فرما, اپنے نام کا مزہ عطا فرما, اپنے نام کی لذت عطا فرما, کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما, ہر آن ہر گھڑی خلوت میں جلوت میں اپنا دھیان نصیب فرما. اللہم اجعلنا اخشاک کأننا نراک ابدا, اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک ابدا. اللہ اتنا خوف دے دے جو ہمیں گناہوں سے روک دے, تیرے سامنے حاضری کا خوف ہو, تیرے سے ملاقات کا خوف ہو. اے تجھے کیا منہ دکھائیں گے, اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آئے, گناہ کرتے ہوئے تو یاد آ جائے. اللہ اپنا دھیان نصیب فرما, اللہ معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما, نفس و شیطان کی شرارت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس دعوت والی مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما اور پوری امت کو قبول فرما. اے اللہ جتنی بھی دنیا میں اجتماعات ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, جوڑ ہو رہے ہیں, اور جو جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہیں, جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں, سب کو قبول فرما. اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما, علماء اور صالحین اور اللہ والوں کی, طلباء کی, نیک لوگوں کی, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے خیروں کو مقدر فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کے درجات کو بلند فرما اور جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما, جنت کے بلند مقامات عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما, ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما, بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے, معصیتوں سے, پریشانیوں سے, فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یہ دعائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما, قبول فرما, اے اللہ قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما, اس سال کا حج مبرور نصیب فرما, مدینہ پاک میں ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ بیت اللہ کی اور مدینہ پاک کی برکتیں اور نسبتیں عطا فرما دیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.